نان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات لائق صد احترام مومنین اور مومنات عزاداران مظلوم کربلا یقیناً یہ سعادت کی بات ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے دسترخوان کرم پر یعنی کہ فرش عزائے سید الشہداء پر بار بار آنے کی توفیق عنایت فرماتا ہے۔ عزیزو یقیناً آپ تھکے ہوئے ہوں گے کہ صبح کو ابھی آپ نے پرسہ پیش کیا ہے اور ابھی کچھ گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ دوبارہ سے فرش عزا پر آ کر جمع ہو گئے، مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم زینب کبریٰ سے زیادہ تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ جتنی خستہ حسین کی دکھیاری بہن زینب ہے اتنے ہم خستہ نہیں ہیں۔ وہ بہن کے جو اپنے رہائی پانے کے بعد بھائی کی زیارت کے لیے قبر سید الشہداء کربلا پہنچی ہے، اس کے بعد یہ بی بی مدینہ کی طرف اپنا سفر جاری و ساری کیے ہوئے ہے۔ سلسلہ گفتگو کی آج آخری کڑی ہے اور جو گزارشات ہیں انہیں سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ یقیناً اہل بیت اطہار علیہم السلام کا ذکر ایک ایسا نور ہے کہ جو انسان کے دلوں کو اور روحوں کو معرفت سے منور کر دیتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے جو بہترین سہارا اور قوت و طاقت مل سکتی ہے، ایسی زندگی کہ جیسی زندگی خدا چاہتا ہے کہ میرے بندے گزاریں، وہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذریعے سے ہے۔ مگر عزیزان محترم کبھی کبھار یہ بات انسان کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں، اتنی کوشش کر رہے ہیں، اتنی کبھی کبھار اذیت کو بھی برداشت کر رہے ہیں، تو شاید امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کروا رہے ہیں۔ ہمارے ذکر کرنے سے مولا حسین علیہ السلام پر نعوذ باللہ کوئی احسان ہوتا ہوگا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، نہ کوئی ذاکر ذکر کرتا ہے اس لیے کہ اہل بیت پر احسان کرے، نہ کوئی شاعر شعر کہتا ہے اس لیے کہ اہل بیت پر احسان کرے، اور نہ کوئی لکھنے والا مصنف اس لیے لکھتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام پر احسان کرے, یہ سارے کے سارے اہل بیت پر احسان نہیں کرتے, یہ خود پر احسان کرتے ہیں کہ جن کا ذکر کرتے ہیں ان کے ذکر کرنے سے ان کی پہچان ہوتی ہے. ہم اور آپ وہ ہیں کہ اگر ہم اہل بیت کا ذکر کریں گے تو ہمارے اور آپ کے ذکر کرنے سے اہل بیت نہیں پہچانے جاتے, اس لیے کہ یہ تو وہ پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں کہ زمینوں پر ان ہستیوں کو جن ناموں سے جانا جاتا ہے وہ تو جانا جاتا ہی ہے, مگر کائنات کی شہزادی کے نو نام وہ ہیں کہ جن نو ناموں کے ذریعے سے بی بی کو آسمانوں پر پہچانا جاتا ہے. لہذا یہ بات ہم اپنے پہلو سے باندھ کر رکھیں کہ ہم نے اہل بیت اطہار کو کیا دیا, یقیناً اپنی قبر کے لیے دیے کا سامان فراہم کیا, اور اس کی مثالیں ہیں سینکڑوں مثالیں. ایک مثال جو میں پہلے دے چکا ہوں غالباً, اس مثال کے ذریعے سے کہ وہ جو مشہور و معروف مصرے ہیں, ایسے معروف مصرے کہ جو زبان زد و خاص عام ہو گئے, ایسا لگتا ہے کہ نہ جانے کتنے سالوں سے ہم ان جملوں کو یاد رکھے ہوئے ہیں یا ہمیں یاد کروائے گئے ہیں. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین. حسین کو دیندار کہنا چھوٹا جملہ ہے, حسین تو در حقیقت دین ہے. دین است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد دس در دست یزید, حقا کے بنا الہ الہ است حسین, حقا کے بنا الہ الہ است حسین, لا الہ اور ہے, بنا الہ الہ حسین ہے. لا الہ کی تہ میں حسین ابن علی موجود ہے, یعنی کہ یہ سمجھ لیجئے کہ لا الہ جس جن کاندھوں پر ٹکا ہوا ہے اس ذات کا نام حسین ابن علی ہے. تو یہ مصرے کن کے ہیں, کون ہے شاعر؟ خواجہ معین الدین چشتی. آپ یہ کام کیجئے کہ سارے مل کر خواجہ کے ان مصروں کے علاوہ کوئی ایک مصرہ بھی اور سنا دیجئے. یقیناً شاعر تھے, یقیناً دیوان ہے, لیکن ہمیں اور آپ کو کوئی ان مصروں کے علاوہ ایک مصرہ بھی خواجہ کا یاد نہیں ہے. تو اب مجھے سوال کرنے کا حق تو ہے نا کہ یہ بتلائیے کہ ان مصروں کے لکھنے کے ذریعے سے خواجہ نے حسین کو پہچانوایا یا حسین نے خواجہ کی پہچان کروائی ان مصروں کے ذریعے سے؟ اب قیامت تک کوئی خواجہ کو بھلائے گا نہیں ان مصروں کے صدقے میں یہ مصرے. اور ہم اور آپ, توفیق تو ہے نا, تائید تو ہے. اگر ہم آ پاتے ہیں فرش عزا پر, مسلسل میں دیکھ رہا ہوں لوگ اپنی مصروفیات کو ترک کر کے فرش عزا کو زینت بخش رہے ہیں, رونق دے رہے ہیں, لیکن یہ بات یاد رکھیے گا زینت فرش عزا آپ ہیں, لیکن آپ بھی وہ ہیں کہ جسے فرش عزا زینت دیتا ہے. فرش عزا ہمیں اور آپ کو زینت عطا کرتی ہے, ہم اور آپ محتاج ہیں. زہرا کا لال محتاج نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے. لہذا یہ بات, خاموش کائنات کی مثال لے لیجئے, اللہ نے اپنی مخلوقات میں جن مخلوقات کو سب سے زیادہ تعداد میں خلق کیا ہے وہ تعداد ملائکہ کی ہے, ان گنت ملائکہ ہیں جن کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا, مگر ان میں سے کتنوں کے نام یاد ہیں, کتنوں کے نام یاد ہیں, مگر وہ کہ جو جبرائیل ہے حسین کا جھولا جھلانے والا, مگر وہ کہ جو میکائیل ہے حسین کو لوریاں سنانے والا, یہ وہ ہیں کہ جو ایک مرتبہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آئے. زمین والوں کی معراج ہے کہ زمین سے آسمان پر چلے جائیں, اور آسمان والوں کی معراج ہے کہ آسمان کو چھوڑ کر در سیدہ پر خدمت کے لیے آ جائیں. تو جو آتا رہا در اہل بیت پر, در اصل وہ اہل بیت کو نہیں اپنی پہچان کروا گیا, خود کو امر کروا گیا. اور آپ دیکھ لیجئے ستارے کتنے ہیں, سورج سے بڑے بڑے, سورج سے زیادہ روشنی رکھنے والے ستارے, مگر مشتری کا نام کسے یاد ہے, عطارد کا نام کسے یاد ہے, اور بہت سارے ستارے, مگر وہ ایک ستارہ کہ جو در زہرا پہ اتر آیا, اس زہرا کا نام سب کو یاد ہے. اس کے معنی ہوئے کہ یہ ساری چیزیں مل کر ہمیں ایک پیغام دے رہی تھیں, اور وہ پیغام یہ ہے کہ یاد رکھو, اگر پہچانوانا چاہتے ہو, خود کو اپنی پہچان کروانا چاہتے ہو, تو اگر چاہتے ہو کہ تمہیں بھلایا نہ جائے, اگر چاہتے ہو کہ سدا بہار ہو جاؤ, اگر چاہتے ہو کہ امر ہو جاؤ, تو آ کر در اہل بیت پر اپنی جبین عشق کو جھکا لو. تم اگر آ کر خود کو یہاں پر جھکاؤ گے, اس در پر آ کر اپنے آپ کو جھکانے والا, یہ در اسے اتنا بلند کر دیتا ہے, اتنا بلند کر دیتا ہے, اتنا بلند کر دیتا ہے کہ آسمان پر جا کر روشنی دینے کا کام کرتا ہے. پھر اگر کوئی چاہ کر بھی تمہیں دبانا چاہے گا تو دبا نہیں پائے گا, کسی بے ساخی کی ضرورت نہ پڑے گی, کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی, صرف حسین کا سہارا کافی ہوگا. اگر کوئی دبانا چاہے گا بھی تو کبھی سلمان بن کر ابھرو گے, کبھی قنبر بن کر ابھرو گے, کبھی مقداد بن کر ابھرو گے, کبھی ابو ذر بن کر ابھرو گے. رسالت ماب ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسالت ماب نے خواب دیکھا, اور اس خواب کے اندر دو ہستیوں کو دیکھا, دو بڑی جلیل القدر ہستیاں تاریخ اسلام کی جو محسنان اسلام میں سے ہیں. ایک کا نام ہے جناب حمزہ سید الشہداء, اور ایک ہے جناب جعفر طیار. ان دونوں ہستیوں کو خواب میں دیکھا, اور ایک ایسے مقام پر دیکھا کہ ملائکہ جس مقام کو دیکھ کر جناب جعفر اور جناب حمزہ پر فخر کرتے تھے. سوال فرمایا, رسالت ماب نے پوچھا کہ اے حمزہ, اے جعفر, یہ بتلائیے کہ آپ کو پروردگار عالم نے یہ جو عظیم مقام عنایت فرمایا, آپ کا کون سا ایسا عمل تھا کہ جس عمل کے صدقے میں پروردگار عالم نے آپ دونوں ہستیوں کو یہ مقام عطا فرمایا؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں, جعل تو فدا کا یا رسول اللہ, ہم آپ پر قربان ہو جائیں, اگر آپ تکلم کی اجازت دیں تو ہم کچھ کہیں. یعنی کہ ادب کا تقاضا سکھلا رہے ہیں جعفر اور حمزہ علیہم السلام کہ رسالت ماب کی بارگاہ میں ہم جیسے جعفر اور حمزہ جیسے بھی اجازت کے بغیر لب کشائی نہیں کرتے. ایک مرتبہ جب اجازت دیے تو رسالت ماب سے کہنے لگے, یا رسول اللہ, تین ایسے کام تھے, میں نے مجلس عزا کا ذکر کیا اور اب ان تین کاموں کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن کے ذریعے سے جناب حمزہ اور جعفر کو عظیم مقام ملا ہے آخرت میں. ایک, الصلاۃ علیک یا رسول اللہ, آپ پر درود بھیجنا ایک عمل ہے. وسقی الماء, اور پیاسوں کو پانی پلانا, یہ دوسرا عمل ہے. وحب علی ابن ابی طالب, علی کی محبت رکھنا, یہ تین ایسے کام تھے کہ جن تین کاموں کی وجہ سے خدا نے ہمیں یہ مقام و منصب عطا کیا آخرت میں. مجھے بتلائیے گا ذرا سا غور و فکر کر کے کہ یہ تین وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے یہاں پر جب بھی مجلس عزا برپا ہوتی ہے تو مجلس عزا میں جمع ہو جاتی ہیں, کہ جب رسالت ماب کا نام نامی آتا ہے تو درود کی تلاوت ہوتی ہے, جب پیاسے آتے ہیں سبیل لگا کر پانی اور شربت پلایا جاتا ہے, جب نام امیر المومنین علیہ السلام آتا ہے تو علی کے نام کا نعرہ لگا کر اپنی محبت کا اظہار مجلس عزا میں کر دیا کرتے ہیں. یہ تینوں اشیاء ہمارے یہاں مجلس, ایک مجلس کے اندر وہ تین چیزیں کہ جو مقام دلا رہی ہیں, خاص مقام جناب حمزہ و جعفر کو, وہ جمع ہو رہی ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا, ان مجلسوں کو جس عظیم ہستی سید الشہداء حقاب عبداللہ علیہ السلام سے نسبت ہے نا, وہ فقط نسبت ہی کافی ہے اس مجلس کو عروج عطا کرنے کے لیے, اس فرش کو معراج عطا کرنے کے لیے, جو نام جڑا ہوا ہے اس فرش کے ساتھ. لہذا یاد رکھیے گا, یہ مجلس عزا, یہ فرش عزا امانت ہے, اس کی حفاظت کرنا اور اس کا خیال رکھنا ہر ہر فرد کی ذمہ داری ہے, کہ نہ اس ذکر کو کوئی ٹھیس پہنچے, نہ اس فرش عزا کو کوئی نقصان پہنچنے پائے. ہم سب کا ایک ایک چھوٹا چھوٹا عمل انسان یہ سوچ کر انجام دے یا ترک کرے کہ میرے اس عمل سے ذکر حسین ابن علی پر کوئی آنچ تو نہیں آئے گی. اس لیے کہ پردیش میں ذکر حسین ابن علی کا ہونا اور موقع ملنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. لہذا یہ آپ کی بات, یہ آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام ایک بہت بڑی امانت ہے. ایک درود بھیجے مل کر محمد و آل محمد پر. یہ کیسی بزم ہے, یہ کیسی بزم ہے, کس کیف میں سرشار بیٹھے ہیں. وہ سمجھیں گے یہاں جو واقف اسرار بیٹھے ہیں, جو بیٹھے ذکر کرنے کو, جو اٹھے تو زیارت کو. نہ ہم بیکار اٹھے ہیں نہ ہم بیکار بیٹھے ہیں. نہ ہم بیکار اٹھے ہیں نہ ہم بیکار بیٹھے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یاد رکھیے گا کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام میں اتنی تاثیر ہے کہ جہاں پر ذکر اہل بیت برپا ہو وہاں پر ملائکہ تشریف لے کر آتے ہیں, اللہ سے اجازت حاصل کرتے ہیں, خدا ہمیں اجازت دے دے, جہاں تیرے حسین کی مجلس ہو رہی ہے ہم بھی وہاں پر جانا چاہتے ہیں. زیارت اربعین کے کچھ جملوں کی آپ کی خدمت میں شرح کی سعادت کو حاصل کیا گیا. دو جملے اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. یقیناً یہ زیارت طولانی بھی ہے اور اس کے تمام الفاظ کی شرح مختصر وقت میں نہیں کی جا سکتی تھی. البتہ ایک جملہ, وَشَرَا آخِرَتَهُ بِثَمَنِ الْأَوْكَسِ, قتل امام حسین علیہ السلام کرنے والے, امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے وہ تھے کہ جنہوں نے گھاٹے کا سودا کیا. اس سے بڑا نقصان کا اور سودا کر نہیں سکتے تھے. اپنی آخرت کو فروخت کیا قتل حسین کے بس. نواسہ رسول کو شہید کیا, امام معصوم کو شہید کیا, منصوص من اللہ منصب الہی رکھنے والے امام برحق کو شہید کیا, ان کے گلے پر خنجر چلایا. بار بار مولا حسین علیہ السلام روکنا چاہتے تھے اس جرم سے, اس عظیم گناہ سے ان افراد کو کہ جن کے لیے مولا بار بار اتمام حجت کے طور پر وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, کہ جس کے اندر مولا کا یہی سوال تھا کہ جو تمہارا مقصد ہے وہ بیان کر دو, اسے طلب کر دو, آخر مجھے قتل کرنا ہی کیوں چاہتے ہو. ابن سعد کہتا ہے رہ کی حکومت ہے, کوئی کہتا ہے کیا ہے, کوئی کہتا ہے بیعت ہے. عزیزان محترم, سخی علی کا سخی لال حسین ابن علی ایسا تھا کہ اگر مانگ لیتے تو حسین ابن علی منع نہ کرتا, لیکن سوال تھا بیعت کا. سوال بیعت کرنے والے کو بھی حسین نے خالی نہیں لوٹایا, اگر ہاتھ نہ دیا بیعت کے لیے تو سر عطا کر دیا. یقیناً یہ جملہ خطابت کا جملہ ہے, لیکن یہ بات یاد رہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, کہ یہ منصب امامت ایسا منصب ہے کہ امامت قربان ہو جائے گی مگر جس کا حق نہیں ہے اس کے پاس جا نہیں سکتا. آ جائے اور رسالت ماپ کی شریعت کے اندر تبدیلی اور تغیر کرنے لگے, حسین ابن علی برداشت نہیں کرے گا اور اپنا نام اس کے ساتھ منسوب ہونے نہیں دے گا کہ جو شرع محمد مستمر الى یوم القیامہ کو ٹھیس پہنچانا چاہتا ہے. حلال محمد حلال الى یوم القیامہ و حرام ہو حرام الى یوم القیامہ, یعنی کہ رسالت ماب کی شریعت کا حلال قیامت تک حلال رہے گا, اسے حرام کرنے والا گنہگار ہے اور حرام محمد کو حلال کرنے والا بھی گنہگار ہے. لہذا انسان اپنی زندگی کے اندر اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھے کہ جو شریعت کی تعلیمات ہیں اسے اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے. جس طرح سے ائمہ اطہار علیہ السلام بیان کر گئے ہیں, کیا کہا جاتا ہے, ایک جملہ جو بہت زیادہ کہا جاتا ہے, وہ جملہ بتلاتا ہے کہ انسان گناہوں پر کمپرومائزنگ پوزیشن کے اندر آتا جا رہا ہے. وہ جملہ کیا ہے, کیا کرے مولانا, دور ہی ایسا آ گیا, اب مجبوری ہو گئی ہے یہ گناہ انجام دینا. جب تک یہ گناہ انجام نہ دیا جائے, ایک تو گناہ کر رہا ہے, اوپر سے اس گناہ کو ٹھیک سمجھ رہا ہے, یہ دوہری معصیت ہے. بہت ساری مثالیں ہیں, میں جزئیات میں نہیں جانا چاہتا ورنہ بات بہت زیادہ طولانی ہو جائے گی. البتہ اتنا اس بات کا خیال ضرور رکھا جائے کہ اہل بیت علیہ السلام کی رضا کی خاطر انسان اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کرے کہ جیسا اہل بیت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اس علی مولا کے ماننے والے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ اے خدا تو ایسا رب ہے جیسا میں نے چاہا, مجھے ایسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. میں علی سے کہوں گا اے علی تو ایسا مولا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں یا مجھے پسند ہے, لہذا مجھے ایسا بندہ بنا دے, ایسا پیروی کرنے والا بنا دے, ایسا اطاعت کرنے والا بنا دے جیسا آپ چاہتے ہیں, جیسا آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں. اور مولا اگر میں کہیں بھٹکنے لگوں تو آپ تو وہ ہیں کہ جسے ناد علی پڑھ کر بلایا جائے تو مدد کے لیے رد نہیں کرتا. انسان جب شریعت کے راستے سے ڈگمگانے لگے اس وقت ناد علی کہہ کر علی ابن ابی طالب کی مدد کو طلب کر لیا کرے. یقیناً علی اور علی کا لال مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور مدد کے لیے تشریف لے کر آئیں. کیوں کہہ رہا ہوں عزیزو؟ اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر مانگ لیتے تو حسین ابن علی عطا کر دیتے. بجوز یہ کہ سوال ٹھیک ہو, اچھا ایک دشمن اہل بیت گھرانہ, شوہر و بیوی, ان کے یہاں پر اولاد نہیں ہوتی تھی, دل میں نفرت ہے اہل بیت کا, بغض ہے اہل بیت کا, نظر مانی, کیسی نظر, اے خدا اگر تو ہمیں بیٹا عطا کرے گا تو اس دور میں حسین تو نہیں ہے لیکن حسین کے ظاہر تو ہیں, اگر تو نے ہمیں بیٹا عطا کیا تو ہم اپنے بیٹے کو قاتل ظاہر حسین بنائیں گے. اور پروردگار عالم بھی کریم ہے, عطا روکتا نہیں ہے, اور کہتا ہے کہ میں تجھے عطا کروں گا, عطا کرنے کے بعد ہدایت کا بھی موقع دوں گا, موقع دوں گا, کیونکہ عقیدہ جبر کے ہم قائل نہیں ہیں. پروردگار عالم انسانوں کو, اپنے بندوں کو موقع عطا کرتا ہے, یہ اور بات ہے کہ انسان ان موقعوں سے استفادہ نہیں کرتا, ان سے صرف نظر کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. کیونکہ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جو توفیق کو سلب کر لیتے ہیں. اگر کسی کی نیک توفیق سلب ہو گئی ہوگی تو یقیناً وہ آنے والے مواقع جو توبہ کے مواقع ہیں, ہدایت کو پا لینے کے مواقع ہیں, ان کو صرف نظر کر کے آگے بڑھ جائے گا. لہذا ہر وقت اس بات کی دعا کرتے رہنا چاہیے انسان کو کہ اے خدا مجھ سے سلب توفیق نہ کرنا, مجھے نیک توفیق کی ہدایت عنایت فرماتے رہنا. اہل بیت کے صدقے میں بیٹا ہوا, اس عمر کو پہنچا کہ جو عمر پختہ عمر ہوتی ہے, اور اس راستے پر ماں باپ نے بٹھا دیا, ابراہیم نام رکھا, اور اس راستے پر بٹھا دیا کہ جو راستہ زائرین عباد اللہ علیہ السلام کے گزرنے کا راستہ ہے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں, حسین کی کریمی بتلانا چاہتا ہوں. یہاں تک کہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھا بیٹھا تھکا کوئی آ ہی نہیں رہا تھا, اتنے میں اس کی آنکھ لگی. جب آنکھ لگی ہے تو ایک مرتبہ خواب میں دیکھا محشر کا میدان ہے, میدان حشر ہے, اور ہاتف غیبی کی صدا آئی کہ اس گنہگار کو پکڑ کر جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے. دو فرشتے آگے بڑھے, ایک نے دائیں شانے سے تھاما, دوسرے نے بائیں شانے سے تھاما, اور لے کر جب جہنم کی آگ کی طرف جانے لگے تو ایک اور ہاتف غیبی کی صدا آئی کہ اسے جہنم کی آگ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. سوال کیا کیوں, حکم آ چکا ہے. جواب یہ کہ چونکہ اس کے سر میں جب یہ راہ کربلا میں بیٹھا تھا زائرین کے قدم کی خاک پڑی ہے اس کے سر میں, اس خاک کی وجہ سے آگ اس پر اثر انداز نہیں ہوگی. یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, یا علی, اللہم صلی علی محمد. اس تذکر کے ساتھ کہ یقیناً یہ روایتیں انسان کو گناہ کی طرف جری بنانے کے لیے نہیں بیان کی جا رہی ہیں, حسین کی کریمی کو بیان کرنے کے لیے پیش کی جا رہی ہیں. ایک مرتبہ آنکھ کھلی, سمیٹا سامان, باپ کے پاس آیا, کہا آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے. کہا دھوکہ کیا دیا ہے؟ آپ نے مجھے جہنم کی راہ پر بٹھایا تھا، خدا کا شکر کہ جس نے اب عبداللہ کے راستے کی خاک کے صدقے میں مجھے ہدایت نصیب کر دی۔ یہ وہ ہیں کہ جن کی طرف جو راستہ اور سڑک جاتی ہے اس پر پڑی ہوئی خاک کی اہمیت ہے۔ یہ ظاہر اب عبداللہ کے خاک، قدموں کی خاک کا یہ مقام ہے، تو سوچئے کہ ظاہر کا کیا مقام ہوگا۔ تو وہ تو روایت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر حسین علیہ السلام کے پسینے کے ایک قطرے سے 70,000 ملائکہ کو خلق کرتا ہے، جو قیامت تک اس ظاہر کے لیے اور جتنے ظاہرین اب عبداللہ علیہ السلام ہیں ان کے لیے دعا بھی طلب کرتے ہیں اور مغفرت بھی طلب کرتے ہیں۔ ایسا کریم امام کہاں سے ملے گا؟ اور ایسے کریم امام علیہ السلام کے ساتھ جو جفا کرے، جو ظلم کرے، وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا۔ یہ ایک جملہ۔ دوسری بات، دو بڑے عالم ہیں، ان دونوں نے عید غدیر کے دن ایک صیغہ مؤاخات پڑھا جاتا ہے، ایک دو مومن آپس میں ایک دوسرے کو غدیری بھائی بناتے ہیں، آخیتک فی اللہ وصافیتک فی اللہ وصافحتک فی اللہ وآہدتک فی اللہ، کہ میں نے تجھے اپنا بھائی بنایا اللہ کی بارگاہ میں، میں نے تیرے بارے میں اپنے دل کو صاف کیا اللہ کی بارگاہ میں، میں نے تجھ سے عہد کیا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو گواہ بناتے ہوئے، اگر میں قیامت میں کل جنت کی طرف جانے کا پروانہ حاصل کر لوں گا تو اے میرے بھائی تجھے لیے بنا نہیں جاؤں گا۔ یہ مؤاخات اور یہ بھائی جو بن رہے ہیں کس نسبت سے بن رہے ہیں؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے دن 18 ذوالحجہ کو، عید غدیر کے دن، یہ بھی علی کا ماننے والا اور یہ بھی علی کا ماننے والا، دونوں آپس میں سگے بھائیوں سے زیادہ مضبوط رشتہ استوار کر لیتے ہیں، اہل بیت کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق، جس کے سیکھے ہیں سیکھے مؤاخات۔ یہ دو بھائی ہیں، انہوں نے طے کیا، اور دو بڑے علماء کے دو بیٹے ہیں، ایک آیت اللہ مرشی نجفی کے بیٹے ہیں اور ایک شیخ حائری کے بیٹے ہیں، دونوں بیٹے ہیں، دونوں دوست بھی ہیں، ہم اثر ہیں۔ طے کرتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے جس کا پہلے انتقال ہوگا وہ دوسرے کے خواب میں آ کر خبر دے گا۔ ایک کا انتقال ہوا، کچھ عرصہ گزرا، جب خواب میں آئے تو پوچھا کہ کیا ہوا، کیا حسرت، تمہارے کیا حالات ہیں؟ جواب دیا کہ مجھے ایک حسرت دل میں رہ گئی، اور وہ حسرت یہ تھی کہ میں اپنے مولا و آقا ابو الحسن مولا علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے بہت کم مرتبہ جا سکا۔ کہا کتنی مرتبہ گئے تھے؟ کہا 70 مرتبہ زیارت کا سفر اختیار کیا تھا۔ کہا 70 مرتبہ زیارت کے لیے گئے تھے، آپ کو کم لگ رہا ہے؟ کہا ہاں شیخ، اس لیے کم لگ رہا ہے کہ میں زندگی میں مولا رضا کی 70 مرتبہ زیارت کے لیے گیا تھا، قبر میں اب تک 70 مرتبہ مولا رضا میرے سرانے آ چکے ہیں۔ یہ کیسے کریم آقا ہیں؟ تین مقامات پر مولا رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ جو میری زیارت کے لیے آئے گا، تین مقامات پر میں اس کی مدد کے لیے آؤں گا، عند الصراط، عند تطایر الکتب، وعند الحساب، حساب کے وقت میں اس کی مدد کے لیے آؤں گا۔ تطایر کتب ان یمین و ان شمال، یعنی دائیں ہاتھ میں کتاب دی جانی ہوگی یا بائیں ہاتھ میں کتاب دی جانے والی ہوگی، جب یہ وقت آئے گا تب میں علی ابن موسر رضا اس کی مدد کے لیے آؤں گا، اور میں اس مقام پر بھی اس کی مدد کے لیے آؤں گا کہ جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم صراط ہے، اور اس کی مدد کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ مولا کتنے کریم ہیں آپ، کتنے کریم ہیں مولا، اور جو آپ کے مقام کو نہ سمجھتے ہوئے وَشَرَاهُ بِثَمَنِ الْأَوْكَسِ، دنیا کی سب سے گھاٹے والی تجارت کر کے آپ سے غافل رہ کر چلا گیا، کتنا گھاٹے میں رہا۔ اسرار الشہادہ نامی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ذکر کرتے ہیں فاضل دربندی کہ ہند کے علاقے کے اندر، مولا کی کریمی کو ذرا سنیے گا، فاضل دربندی یہ کہتے ہیں کہ ہند کے کسی شہر کے اندر، پرانی بات ہے، ایک شخص تھا بڑا مخیر، صاحب ثروت شخص تھا، اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا با تقوی اور با ورا, جیسا کہ کتاب میں لکھا ہے. مجلس عزا کا انعقاد کرتا تھا, ایام عزا جیسے ہی آتے تھے مجلس منعقد کرتا تھا, فرش بچھاتا تھا. یہ فرش 24 گھنٹے 10 دنوں تک, ان 10-11 راتوں تک بچھا رہتا تھا. مجلس اپنے وقت پر ہو کر ختم ہو جاتی تھی مگر دسترخوان لگا رہتا تھا, جو چاہتا تھا آ کر استفادہ کرنا آ کر استفادہ کرتا تھا. اور جیسے ہی وہ فرش اٹھا لیا جاتا تھا تو اس فرش کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی تھیں وہ غریبوں اور مسکینوں کے اندر تقسیم کر دی جاتی تھی, اپنے پاس بچا کر کچھ نہیں رکھتا تھا. ایک سال ایسا تھا کہ جب اس نے مجلس رکھی تو جو اس قوم کا والی تھا, اس بلد کا جو والی تھا, ایک مرتبہ اس کا گزر اپنی سواری کے ساتھ اور شاہی پروٹوکول کے ساتھ اس کے گھر کے محلے کے قریب سے ہوا, اور اس نے سنا کہ اس گھر سے رونے کی شدید صدائیں آ رہی ہیں, ماتم کی بہت بلند صدائیں آ رہی ہیں. ایک مرتبہ اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ جا کر خبر لینا کہ یہ کس کے گھر ہو رہا ہے, اس کا نام کیا ہے, اور اسے گرفتار کر کے لانا میرے پاس دربار میں. لایا گیا, غلام تھے, خواتین تھیں, اولاد تھی, خود تھا. گرفتار کر کے لایا گیا دربار میں. جیسے ہی دربار میں لایا گیا ہے پہلے سب و شتم کرنے لگا, برا بھلا کہنے لگا, اور ایک مرتبہ حکم دیا کہ ان کے تنوں سے لباس کو کھینچ لیا جائے. جتنے افراد تھے, میں تکرار نہیں کروں گا, جتنے افراد سامنے تھے سب کے تن سے لباس کھینچ لیا گیا, اور اس کے بعد کہا کہ ان کا مال چھین لیا جائے, ان کا اسباب ان سے لے لیا جائے. اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے, یہاں تک کہ ایک سال گزرا. جس طرح سے بھی روایت یا جو واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر, لکھنے والے شیخ یہ لکھتے ہیں, فاضل دربندی یہ لکھتے ہیں کہ ان کے پاس گرمی اور سردی کے لیے اپنے بچاؤ کا سامان نہیں تھا. ایک وقت میں شاہی دیکھی اور یہ اتنی مصیبت کا دور دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ اگلا سال آنے لگا قریب, اگلی مجالے سے عزا کا دور آنے لگا قریب. ایک دن بیٹھا ہوا اپنی زوجہ کے ساتھ رو رہا ہے, زوجہ مومنہ تھی. پوچھا رونا کیسا ہے, گریا تیرا کیسا ہے, کیوں چیخ چیخ کر گریا کرتا ہے؟ کہا کہ میرا رونا کسی تنگی کی وجہ سے نہیں ہے, رو یہ سوچ کر رہا ہوں کہ میں مجلس حسین ہر سال کرتا تھا, اس سال کیسے فرش بچھاؤں گا, میرا رونا صرف اس لیے. تو مومنہ عورت کیا کہتی ہے بتائے, آپ کی پریشانی حل ہو گئی. کیا حل ہو گئی؟ کہا پروردگار عالم نے ہمیں بیٹا عطا کیا ہے, اس بیٹے کو لے جا کر فروخت کیجئے کسی دور علاقے میں, اس سے ملنے والا مال حاصل کیجئے, ایسی جگہ پر اتنا دور جائیے گا کہ کوئی پہچانتا نہ ہو ہمیں, اور جہاں پر غلام فروخت کیے جاتے ہیں اس بازار میں لے جا کر اپنے بیٹے کو غلام بنا کر فروخت کر دیجئے, جو رقم ملے لے آ کر مجلس کر لیتے ہیں. جب بیٹا گھر آیا ہے تو بیٹے کو بتایا, بیٹے نے کہا میری جان فدا ہے حسین پر, میری جان فدا ہے رسول کے بیٹے پر, میری جان فدا ہے زہرا کے لال پر. کر دیجیے جو آپ سوچ رہے ہیں, اور لے کر چلے دور علاقے میں گئے. جیسے ہی اس مقام پر پہنچے ہیں تو ایک ایسے نورانی چہرے والا, پر ہیبت پیشانی والا آیا ہے آگے اور پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ غلام ہے, فروخت کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا رقم ہے؟ جو رقم کہی ہے وہ رقم پیش کر دی ہے, اور بیٹے کا ہاتھ تھاما ہے, اور وہ شخص جو آئے تھے وہ لے کر بیٹے کو چلے. یہ خوشی خوشی رقم لیتا ہے, خوشی خوشی رقم لیتا ہے, اور گھر آتا ہے اپنی زوجہ سے خوش ہو کر, مسرت میں مسرور ہو کر بتلا رہا ہے کہ یہ رقم آ گئی, اب ہم اس رقم سے غریب حسین کی مجلس برپا کریں گے. ایک مرتبہ جیسے ہی سنا یہ باتیں ہو رہی تھی, دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. جا کر جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ بیٹا دروازے پہ کھڑا ہے. اپنے پاس بلا کر بٹھایا, کہا کہ بیٹا کیا ہوا, ہم تجھے فروب کر کر آئے تھے, کہا بابا جب آپ وہاں سے چلے ہیں اور میری نگاہوں سے غائب ہوئے ہیں تو میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے. جو سید جو شخص تھے کہ جنہوں نے ہمیں خریدا تھا, ایک مرتبہ وہ سوال کرنے لگے کہ تیرا دل ٹوٹا کیوں ہے؟ کہا میرا دل اس لیے ٹوٹ گیا کیونکہ میرا آقا مجھ سے دور ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ میرا بڑا خیال رکھتے تھے, وہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے. ایک مرتبہ اس ہستی نے کہا کہ وہ تیرے آقا نہیں تیرے والد ہیں. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں وہی ہوں کہ جس کی محبت میں اور جس کی مجلس رکھنے کے لیے تیرے باپ نے تجھے غلام بنا کر فروخت کیا. میرا کتنا کریم مولا ہے. اور جیسے یہ سنا ہے ایک مرتبہ کہا فکر نہ کر, میں ابھی, الان کا لفظ ہے کتاب میں, الان میں اسی آن میں تجھے تیرے گھر پلٹاتا ہوں. اور اسی لمحے میں گھر پلٹایا اور کہا اپنے والد کو جا کر کہنا کہ فکر نہ کرے, اس کا مال بھی پلٹا دیا جائے گا, لباس بھی پلٹایا جائے گا اور ساری کی ساری شاہی جو تھی وہ ساری پلٹ آئے گی. جیسے ہی بیٹا بتلا رہا تھا دروازے پر بادشاہ کا وزیر آیا, کہا کہ بادشاہ نے فوراً طلب کیا ہے. جیسے ہی بادشاہ کے پاس آیا ایک مرتبہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا, مجھ سے غلطی ہو گئی, میرے اور تیرے مولا کی مجلس کبھی رکنی نہیں چاہیے. اور یاد رکھنا ہر سال میری طرف سے تیرے لیے 10,000 درہم کا بندوبست کیا جائے گا مجلس حسین ابن علی کے انعقاد کے لیے, میرا بھی حصہ آقا کی مجلس کے لیے ڈال دینا. میرا سلام ہو اس غریب حسین پر کہ جو اپنے ایک ایک چاہنے والے عاشق پر ایسے نظریں رکھے ہوئے رہتے ہیں کہ ہم تو حسین سے غافل ہو سکتے ہیں مگر حسین آقا ہم سے اور آپ سے غافل نہیں ہیں. بثمن الاوکس, اب ان لوگوں کا اندازہ کیجئے کہ جن لوگوں نے اتنے کریم امام علیہ السلام کو اذیتیں پہنچائیں. اور اس کے بعد کا ایک جملہ اس سے پہلے کا ایک جملہ ہے, لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ. امام حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی, اپنا خون دیا جو بھی قربانی تھی, اور اس کے بعد آگے لکھا لے یستنقذ عبادک من الجہالہ, تاکہ اللہ کے بندوں کو جہالت کی نیند سے نکالیں. یہ 2 دن سے آپ جملہ سن رہے ہیں, آج مختصر اس کی تشریح سن لیجئے. جہالت سے نکالنے کے معنی کیا ہیں؟ چٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما, مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جہالت سے مراد ہے اپنے امام کی معرفت نہ رکھنا, اپنے امام سے غافل رہنا. اب وہ حدیث سنا دوں جو آپ کی بار بار کی سنی ہے تاکہ بات متصل ہو جائے. من ماتا ومن ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتل, یہ ہے جاہلیت کہ انسان اپنے امام علیہ السلام سے غافل رہے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے متوجہ نہ رہے. ہم پر آپ پر واجب ہے کہ معرفت امام علیہ السلام کے لیے ہر آن ہر لمحہ ہر لحظہ کوشش جاری و ساری رکھیں. کیا طریقے ہیں امام کی معرفت بڑھانے کے لیے؟ آپ علماء کرام سے بیان سنتے ہی رہتے ہیں, ایک طالب علم کی حیثیت سے 2 جملے سن لیجئے. ایک جملہ, اپنے امام سے رابطے کو مضبوط رکھیں. ہمارے اور آپ کے زمانے کا امام پردہ غیبت میں ہے لیکن ہمارا اور آپ کا مولا فخر عیسیٰ ہے, فخر ابراہیم ہے, فخر خضر ہے. جناب خضر کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے پتا ہے؟ اگر کوئی اپنی راہ گم کر جائے اور مقصد کو کھو دے, یعنی کہ جس منزل پر پہنچنا چاہتا ہے وہ اس منزل کو کھو دے, اپنا راستہ کھو دے, گم ہو جائے, کیا کرے؟ توسل کرے, حضرت خضر کو بلائے. اور اللہ نے حضرت خضر کو لوگوں کی ہدایت کے لیے زمین پر معمور کر رکھا ہے, وہ کسی بھی صورت میں آ کر بلانے والے کی مدد کر جاتے ہیں. جب حضرت خضر کو بلایا جائے اور مدد کے لیے آ جائیں تو فخر خضر ہمارے اور آپ کے زمانے کا امام اگر انسان توجہ کے ساتھ بلائے گا تو کیا مولا تشریف نہ لائیں گے؟ آنکھ پر پردہ پڑا ہے, وہ کہاں پردے میں ہے؟ ہماری اور آپ کی آنکھوں پر پردہ ہے, ہم اپنے مولا سے غافل ہیں, ورنہ ہمارے اعمال ہفتے میں دو مرتبہ, ایک پیر کے دن, ایک جمعرات کے دن, ایک روایت کے مطابق صبح شام ایک ایک مرتبہ مولا کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ہم اپنے مولا سے غافل ہیں. امام علیہ السلام ایک درود بھیجے گا سارے مل کر محمد و آل محمد پر. اتنی اگر غفلت ہو کہ انسان کو موت اگر آ گئی اپنے امام کو پہچانے بغیر اس دنیا سے چلا گیا, یا اپنی امام کی معرفت کی کوشش کیے بنا اگر چلا گیا, جہالت کی موت مرا ہے, مانا کیا ہوئے, کرنا کیا ہے. ہم جو سلام کرتے ہیں نا, ہم جو زیارت پڑھتے ہیں, کیا دور ہوا کرتا تھا, ابھی بھی ہوگا یقیناً, کہ انسان صبح اٹھنے کے ساتھ ہی السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان پڑھا کرتا تھا. یقیناً اپنے مولا کو روز سلام کیجئے. زیارت وارثہ آپ نے آج پڑھی, ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں. اپنے مولا کو سلام تو ہے ہی ہے, مگر یہ زیارت, زیارت وارثہ چھٹے امام نے سکھلائی اور امام زمانہ علیہ السلام سے یہ خبر ہم تک پہنچی, یعنی مومنین تک, واسطوں کے ذریعے سے, جو توقیعات ہیں مولا کی ان کے ذریعے سے, کہ یہ زیارت وارثہ وہ ہے کہ جو پڑھے گا اس کی جان, مال, عزت, آبرو محفوظ ہے. ضامن زمانے کا امام ہے, نام حسین ابن علی کا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے مولا حسین کو سلام کرے؟ کیا ہے اب اس کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے, ایک شخص ہے روزانہ اپنے کام پر جانے سے پہلے ایک دوست ہو کہ جس کے پاس جاتا ہو, دروازہ کھٹکھٹاتا ہو, سلام کرتا ہو اور آگے بڑھ جاتا ہو, صرف اتنا کرتا ہو, میرا آپ پر سلام ہو, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں, التماس دعا, خدا حافظ. جیسے جب انسان روز کسی اپنے دنیاوی دوست سے سلام کر کے, احوال پرسی کر کے چلا جائے, اس سے آہستہ آہستہ اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے, آہستہ آہستہ اس کا اس سے ایک تعلق بن جاتا ہے. سوچئے ہمارے اور آپ کے زمانے کا امام منتظر رہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے کب سلام کرے گا, میری طرف کب متوجہ ہوگا, اس کی توجہ دنیا کی رنگینیوں سے ہٹ کر میری طرف کب ہوگی, یہ آئے میری بارگاہ میں اور اسے پھر میں معراج کرواؤں. اب سوچئے کہ جسے انسان روز سلام کرتا ہو, ایک دن کسی وجہ سے اگر وہ اس کے پاس نہ پہنچے, وہ خود تلاش میں لگ جائے گا کہ مجھے جو روز سلام کرنے آتا تھا وہ آج کیوں نہیں آیا. اور ہمارے اور آپ کے زمانے کا امام اس علی کا لال ہے کہ جس علی کی آمد ہے قبر کے اندر ہماری بالی پر. یہ کیسے ہوگا کہ میں روز سلام کرتا ہوں امام علیہ السلام کو, جس دن میں مشکل میں ہوں امام علیہ السلام میرے پاس نہ آئیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنا رابطہ مضبوط کرے امام علیہ السلام سے, ان زیارتوں کی تلاوت کے ذریعے سے اور ان زیارتوں میں موجود پیغامات کو سمجھنے کے ذریعے سے, کہ جن میں معرفت کے دریا بہائے ہیں ائمہ اطہار نے. ان کے الفاظ تو دیکھیے, صرف ان کا ترجمہ ہی پڑھ لیجئے ایک مرتبہ, زیارت جامعہ کا ترجمہ کبھی پڑھ کر دیکھیے, آپ کو خود اندازہ ہوگا ہم کیا عرض کر رہے ہیں. یہ بات. ایک دعا ہے مفاتی میں, اللہم عرفنی نفسک, جسے دعا معرفت امام کہا جاتا ہے, آپ سب سمجھ گئے. اس دعا کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے. اور کیا کرے انسان؟ ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی مستند کتابوں سے کوشش کرے, کہ جتنا ہو سکے ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرے, ان کی حیات طیبہ کا بیان تاریخ میں جو موجود ہے اس کی تلاوت کرے, تو اسے پتا چلے گا کہ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو بڑی بڑی دیگر ہستیوں کی مددگار بنی ہیں. کون ہے؟ جناب سیدہ کا نور عالم انوار کے اندر, اذا اراد اللہ
ایبلو الملائکہ قد ارسل علیہم صحابا مظلما فکانت الملائکہ تو لا تنظر اولہا من آخرہا ولا آخرہا من اولہا. جب اللہ نے اپنے ملائکہ کا امتحان لینا چاہا تو سیاہ بادلوں کو ان کی طرف بھیجا, یعنی کہ عرش کی عرض اور طول پر پھیلا دیا. اتنا اندھیرا تھا کہ ایک ملک دوسرے کو نہیں دوسرا پہلے کو دیکھ نہیں سکتا تھا. تو قالت الملائکہ تو یا الہنا و سیدنا, ملائکہ کہنے لگے اے ہمارے اللہ اے ہمارے سردار, منز خلقتنا ما رأینا مثل ما نحن فی, جب سے تو نے ہمیں خلق کیا ہے ہم نے ایسا اندھیرا کبھی نہیں دیکھا. فوعزتک وجلالک, ہمیں اس مصیبت سے اس مشکل سے پناہ عنایت فرما. اور پروردگار عالم نے کہا وعزتی وجلالی, یاد آیا کچھ؟ انی ما خلقت السماء مبنیا, اللہ نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی اور کہا لافعلن, میں یقیناً یقیناً تم پر سے اس مصیبت کو دور کروں گا. فالقا نور فاطمت الزہرا فی قرتاء العرش, اللہ نے نور جناب سیدہ کو عرش کی بلندی پر معلق کیا. فظہرت السماوات السبع والارضون السبع, طول و عرض عرش و زمین و سما کے درمیان پھیلا ہوا جتنا اندھیرا تھا وہ نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں منور ہوا.
یہ خوشنودی بی فاطمۃ الزہرا باواز بلند تر صلوات,
اللهم صل علی محمد. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہستیاں میراث انبیاء کی بات ہو رہی تھی نا پچھلے دنوں, قطعاً یہ بات نہ سمجھیے گا کہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے افضل ہیں انبیاء, اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت کب ملی ہے, امامت کب ملی ہے, انی جاہلوں کا لنا سے امامہ حضرت ابراہیم کے لیے ہے نا, کب آپ کو امامت ملی ہے؟ پہلے آپ کو پروردگار عالم نے ابدیت کے مرحلے پر فائز کیا, پھر آپ کو نبوت عطا ہوئی, پھر آپ کو رسالت عطا ہوئی, پھر آپ کو خلت عطا ہوئی, آخر میں اللہ نے فاطمہ ہننا جب سارے امتحانات کو پار کر کے پورے نمبر لے لیے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت ملا. اور حسین ابن علی وہ ہے کہ جو امامت لے کر اس دنیا میں تشریف لایا. مسجد نبوی ہے, رسالت باب تشریف فرمائے, رسول کے دونوں زانوؤں پر ایک ایک نواسا بیٹھا ہوا ہے. زیارت اربعین کا بھی ایک جملہ ہے میراث انبیاء کو لے کر, وَأَعْطَيْتَهُ مَوَارِثَ الْأَنْبِيَا, میرا سلام ہو آپ پر اے ولی خدا اور اس کے حبیب, میرا سلام ہو آپ پر اے اللہ کے چنے ہوئے اور چنے ہوئے خدا کے بیٹے, میرا سلام ہو آپ پر, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ ولی اللہ ہیں, آپ شفیع اللہ ہیں, اور وہ سارے کے سارے جملے قتیل العبرا اسیر القربات. اور اس کے بعد یہ جملہ آ رہا ہے, کیا جملہ؟ وَأَعْطَيْتَهُ مَوَارِثَ الْأَنْبِيَا, اے خدا تو نے حسین کو جو مقامات عطا کیے وہ تو کیے مگر انہیں مواریث انبیاء بھی عطا کی. مواریث انبیاء چلیں سن لیجئے گا, لیکن ایک جملہ پہلے یہاں سن لیں, وہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کی خدمت میں مکمل کر دیا جائے. رسالت ماں بیٹھے ہیں دونوں زانوں پر ایک ایک نواسا, ایک ایک بیٹا, جسے رسالت ماں بیٹے کہتے تھے اپنا. ایک بزرگ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور آنے کے بعد رسالت ماں کی طرف رکے اور کہنے لگے السلام علیکم یا رسول اللہ, اگر اجازت ہو تو میں کچھ سوالات لے کر آیا ہوں, جوابات چاہتا ہوں. رسالت ماں نے کہا دیکھیے میرے دو زانوں پر میرے نواسے ہیں, ان میں سے جس کا اختیار کرنا چاہتا ہے اختیار کر لے اور اس سے اپنا سوال پوچھ لے. تو وہ آنے والے بزرگ نے جناب حسن مشتبہ مولا کا دست مبارک تھاما اور مسجد کے گوشے میں چلے گئے اور گفتگو کرنے لگے. دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں, کبھی خضر مسکراتے ہیں. آپ نے سن لیا بزرگ کا نام, لیکن نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا. ایک مرتبہ جب سوال اور جواب کا سلسلہ ختم ہو گیا, تشریف لے کر آئے, رسول کی امانت رسول کے سپرد کی اور جانے لگے, پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بزرگ کون تھے جنہیں مدینہ میں آج تک ہم نے نہیں دیکھا؟
کہا یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں اور اکثر ہمارے پاس اپنے سوالوں کے جوابات لینے کے لیے آتے رہتے ہیں. اللہ نے خضر کو حضرت موسیٰ کو تعلیم دینے پر مامور کیا تھا. کیا کہتا ہے موسیٰ؟ جاؤ اور خضر سے علم حاصل کرو. یہ وہ ہے خضر کے جو موسیٰ کو تعلیم دے, اور یہ ہے امامت کے جو خضر کو تعلیم عطا کرے. انتہائی ادنا طالب علم کی حیثیت سے پچھلے چند راتوں سے آپ کی خدمت میں یہ آرائش کا سلسلہ جاری و ساری ہے, اور جو در اہل بیت سے رزق علم کی کچھ بھیک مل گئی وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا. ایک انتہائی ادنا طالب علم کی حیثیت سے یقین جانیے کوئی اس کے اندر مجاملت نہیں ہے, اس لیے کہ اس منبر مقدس سے جن ہستیوں کو, جن علماء کو آپ سنتے ہیں یقیناً بزرگان ہیں. اور انشاءاللہ اب کل سے ہماری قوم کا اساتذہ مرزا مولانا صادق حسن صاحب قبلہ محترم تشریف لانے والے ہیں. صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا, ایک جملہ, کہ اگر آپ مجھے یہاں پر بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں تو یہ ان کی تقریروں میں سے ایک تقریر کا نتیجہ ہے. پروردگار انہیں صحت عافیت عنایت کرے. انہوں نے جتنی خدمت انجام دی ہے ہمارے معاشرے کے لیے, اور جتنوں کو انہوں نے راہ راست دکھلائی ہے, یقیناً ان کا اجر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا عنایت فرمائیں گی. اور یقیناً آپ لوگ اپنی مصروفیات کے باوجود جس طرح سے تشریف لا رہے ہیں, آنے والے عشرے کے اندر بھی اچھی تعداد میں تشریف لے کر آئیے گا. یقیناً آن لائن تو مجلسیں آ ہی رہی ہیں, آن لائن سرحد کے اس پار بیٹھے افراد سنیں تو ایک اور بات ہے, لیکن جو اسی ملک کے اندر اور اسی شہر کے اندر رہتے ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے, یا فرض کہہ لیجیے, اب کسی کی مجبوری ہے تو وہ تو یقیناً, لیکن اگر کوئی آ سکتا ہے تو ضرور آئے. پتہ ہے کیوں؟ چھوٹی سی بات, فرش ازا کی بات ہوئی ہے تو یہ جملہ بھی سن لیں. کوئی کہتا ہے کہ مجھے ساحل سمندر پر جانے کی کیا ضرورت ہے, مجھے ساحل سمندر پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر پر ساحل سمندر کی لائیو براڈ کاسٹ آتی ہے, لائیو براڈ کاسٹ تو دیکھ سکتے ہیں, آنکھوں سے نظر آنے والا پانی دیکھ سکتے ہیں, مگر وہاں چلنے والی ہوا نہیں ملے گی. فرش ازا پر ہونے والا جو واقعہ ہے, جو منظر ہے, جو ہونے والے جو بھی واقعات ہیں یہاں پر, اس کی انسان گھر بیٹھے تصویر تو دیکھ سکتا ہے. کائنات کی شہزادی جہاں تشریف لاتی ہو وہاں پر آنا انسان کون اپنا شرف نہ سمجھے گا. اور یقین جانیے یہ وہ جگہ ہے, یہ فرش ازا وہ جگہ ہے کہ جہاں سے آ کر, جہاں جب مجھے لوگوں نے فردن فردن, ایک دو کی بات نہیں کر رہا, کئی ملے اسی سفر میں, انہی پچھلے 10 راتوں میں, کہتے ہیں کہ جب ہم اس جگہ آتے ہیں نا ہم بہت مشکلات میں ہیں, لیکن جب یہاں فرش پر قدم رکھتے ہیں عجیب اپنائیت ہے, ہم سب بھول جاتے ہیں. ایک نے کہا کہ میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں اس فرش کو چھوڑ کر اس کے دروازے سے باہر جاؤں, مجھے ہال اٹھتے ہیں. کیا اطمینان ہے یہاں پر, ایسا کیسا اطمینان ہے, کیوں اطمینان نہ ہو؟ جہاں کائنات کی شہزادی آتی ہو وہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ ملائکہ کا نزول نہ ہوتا ہو؟ یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مباریس الانبیاء, اہل بیت اطہار, یہ ہے امت اور یہ ہے نبوت اور یہ ہے امامت. امامت کا مقابلہ امت کے افراد سے نہیں ہو سکتا. حسین ایک تھا, اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی حسین جیسا ہے تو وہ 12 ہی ہیں. اگر کوئی علی جیسا ہے تو وہ آپ کے اور ہمارے زمانے کا امام نرجس کا لال حسن عسکری کا بیٹا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. کیسے کس کس کی مدد کی ہے. معرفت اہل بیت بہت طویل اور بہت گہرا عنوان ہے, لیکن ایک جملہ, اب آپ کہیں گے کہ ایک جملہ کہہ کے زیادہ جملے پڑھ رہے ہیں آپ. طوفان نوح آیا, رسالت ماب تشریف فرمائیں, چلیں طوفان نوح تک آتے ہیں, رسالت ماب تشریف فرمائیں, اور رسالت ماب کے پاس قوم جنات میں سے ایک جن آیا ہوا ہے, وہی سوال لے کر, سوالات لے کر جوابات کے لیے. جیسے ہی رسالت ماب کے حجرے میں ایک جوان داخل ہوا, اس جوان کو دیکھا ہے اور جن کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے پناہ دے دیجئے. رسالت ماب نے پوچھا کہ کس سے پناہ چاہتا ہے؟ کہا اس جوان سے جو ابھی داخل ہوا. کہا کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ جب طوفان نوح آیا کشتی چلنے لگی, پانی پر کشتی چل رہی تھی, میں نے دیکھا کہ کشتی تیر رہی ہے, چاہا میں نے کہ جا کر اپنے ہاتھوں سے کشتی کو الٹ دوں, دھکیل دوں. میں جیسے ہی کشتی کے پاس بڑھا, یہ جوان آگے آئے, اپنے تلوار کو نیام سے نکالا اور میرے دو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو قطع کر دیا, یہ کہہ کر اپنی ابا کو ہٹایا اور کٹا ہوا ہاتھ دکھلایا. رسالت باب کہنے لگے میں تصدیق کرتا ہوں جب طوفان نوح میں تو نے کشتی نوح کو الٹنا چاہا تھا, یہی وہ میرا وسیع علی تھا کہ جس نے ہر نبی کی چھپ کر اور میری کھل کر بیان ہو کر مدد کی ہے. مولا کائنات کی ایک زیارت ہے, رسالت ماب کی ولادت کے دن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت ہے, اور اس کے اندر یہ جملہ ہے السلام علیکہ یا من انجا اللہ سفینتا نوح باسمہ, میرا سلام ہو اس علی پر کہ اللہ نے سفینہ نوح کو نجات بخشی. ذات علی کی بات نہیں, نام علی کے صدقے میں, یعنی کہ جو انسانیت کو نجات دے دے وہ ہے کشتی نوح, اور جو کشتی نوح کو بچا لے جائے وہ ہے نام علی. بس عزیزان محترم, اللهم صل على محمد و آل محمد. بس عزیزان محترم, سلسلہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچا. پروردگار عالم جو پڑھا گیا, جو سنا گیا, اس کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں, ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. یقیناً کچھ باتیں اور تھیں کہ جو ذہن میں تھیں جن کا بیان کرنا, مگر اب وہ یقیناً بیان نہیں ہو سکتی. البتہ امام حسین علیہ السلام پر رونے والے, مولا حسین علیہ السلام پر رونے والے, امام حسین علیہ السلام اپنے مقتل سے اپنے رونے والے عزاداروں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو دیکھتے ہیں. یہ آنسو جب نکلتے ہیں تو ضائع نہیں ہوتے, زمین پر نہیں گرتے, یا رومال سیدہ میں جگہ پاتے ہیں, یا حوض کوثر میں ملا دیے جاتے ہیں. فیزید و فی عزوبتہا وطیبہا وریحہا, ایک جملہ میں نے عجیب پڑھا روایتوں میں کہ اشک ازار رومال سیدہ میں جگہ پاتا ہے, وہ اسعدہا, اور وہ جناب سیدہ کی مدد کرتا ہے. مجھے نہیں معلوم یہ عرف اشک ازار رونے والوں کے آنسو جناب سیدہ کی کیسے مدد کرتے ہوں گے. البتہ میرا دل یہ کہتا ہے, میرا دل یہ کہتا ہے یا تو بی بی کے زخموں کا مرہم بنتا ہوگا, یا جناب سیدہ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر لگاتی ہوں گی. دیکھیے عزیزو, یہ وہ دکھیاری ماں ہے کہ جو ہر فرش پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کے بیٹے, مظلوم بیٹے کا ذکر ہوتا ہے. کیا بیان کیا جائے اور کیا بیان نہ کیا جائے, بس اتنا یاد رکھیے گا, ہم سب پر احسان ہے حسین ابن علی کا, یہ ذکر حسین ابن علی ہے تو ہم ہیں، اگر یہ ذکر نہ ہو تو ہم بھی نہ ہوں۔ کاش کے پروردگار عالم ہمیں یہ ذکر امانت جو ہے یہ اپنی اولادوں تک منتقل کرنے کی اور اولادوں کی اور اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عنایت کرے خدا۔ بس عزیزو، یہ قافلہ کربلا جو پہنچا تھا، کربلا میں ہر بی بی نے اپنے وارث کی قبر کی زیارت کی تھی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں آپ کی خدمت میں۔ ایک زائر قبر عباس پر پہنچا تھا زیارت کے لیے۔ ہم نے بات کو قبر مولا عباس علیہ السلام پر روکا تھا کہ جب جناب زینب کو مولا سجاد لے کر آئے ہیں قبر عباس پر فرات کے کنارے، تو وہ چھوٹی سی قبر تھی۔ پوچھا یہ چھوٹی سی قبر کیوں ہے؟ ایک بچے کی قبر پر لے کر آیا۔ کہا پھوپھی اماں، یہ چچا عباس کی قبر ہے۔ میں کیا بتاؤں پھوپھی اماں، جب چچا غیور چچا گھوڑے سے زمین پر گرنے والے تھے، اتنے زخم لگے، اتنے تیر چلے، اتنے زخم لگے، لاش عباس ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ لاش عباس نہ دفنائی گئی، عباس کی لاش کے ٹکڑے تھے کہ جو دفنا دیے۔ ہاں عزیزو، جیسے ہی قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا ہے تو مولا سید سجاد علیہ السلام نے قافلے کو روکا۔ ایک مرتبہ بشیر جزلم، بشیر ابن جزلم وہ ہیں کہ جو شاعر بھی ہیں اور مولا کے ساتھ ساتھ بھی تھے، اور وہ واقعات بشیر جزلم سے مولا نے کہا کہ جا کر ہمارے مدینہ میں آمد کی خبر لوگوں تک پہنچا دو۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مولا حسین علیہ السلام نے بشیر کو بتلایا تو جناب بشیر پہنچے ہیں مدینہ کے اندر، اور آنے کے بعد لوگوں سے کہنے لگے الا یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے یثرب کے رہنے والوں، تمہارا اب مدینہ میں کوئی رہنے کا مقام نہیں رہ گیا، اس لیے کہ حسین کا قافلہ، حسین کا گھرانہ لٹ کر مدینہ آ رہا ہے۔ جیسے ہی مدینہ منورہ میں یہ خبر پھیلی ہے، ایک مرتبہ محمد حنفیہ دوڑے ہیں، اپنے گھر سے نکلے ہیں، مولا سید سجاد علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، بے کجاوا اونٹ ہیں، اماریاں ہیں، بیبیاں ہیں، تبرکات ہیں، یہ لٹا ہوا قافلہ ایک مرتبہ مدینہ سے مدینہ میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ جناب محمد حنفیہ آئے ہیں، ایک مرتبہ مولا سید سجاد علیہ السلام کو دیکھا، کہا بیٹا پرسے کو قبول کرو، بھرے گھر کا پرسا، بابا کا پرسا، بھیا علی اکبر کا پرسا، قاسم کا پرسا۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے آقا سید سجاد کو سینے سے لگایا، جیسے ہی سینے سے لگایا ہے، ایک مرتبہ مولا سید سجاد نے کہا آہستہ چچا، آہستہ سے گلے لگائیے، اور یہ کہہ کر اپنی دوش سے ابا کو ہٹایا۔ کیا دیکھا، خاردار تو کا زخم ہے، ارے توک نے گردن سید سجاد کا گوشت کھا لیا تھا۔ کہا چچا آہستہ۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوئے، اب واقعات الگ الگ انداز سے بیان کیے گئے مقاتل کے اندر، لیکن عزیزو آپ نے دیکھا یہ جو کربلا اتنے لوگ جا رہے ہیں نا، یہ اس ایک بہن کی سیرت پر چلتے ہوئے کربلا زیارت کے لیے جاتے ہیں کہ جس بہن نے اپنے بھائی کی قبر کا ارمان کیا تھا اپنے وطن لوٹنے سے پہلے۔ اور یہاں پر یہ جو قافلہ آ رہا ہے، ایک مرتبہ نانا کی قبر پر جناب زینب کبریٰ جانا تو چاہتی ہیں، مگر جناب صغریٰ سے ملاقات ہوئی ہوگی، جناب صغریٰ نے پوچھا ہوگا، ارے کوئی آیا ہو نہ آیا ہو، میرا علی اصغر تو ضرور آیا ہوگا، میرا علی اصغر۔ اب زینب کی کیا کہیں کیا نہ کہیں, اے صغرا کس کس کا پوچھو گی؟ علی اکبر کے زخمی سینے کا ایک مرتبہ تصور میری آنکھوں میں موجود ہے, کیا تبرک لے کر آئی ہے؟ ارے علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں, جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں ہیں. نانا کی قبر پر جانے سے پہلے ایک جملہ اس ماں کا سنیے کہ جس ماں نے ہمیشہ اپنے بیٹے کو وفا کا درس دیا. ام البنین کی گود کا پلا عباس ام البنین کی گود کی تربیت سے بنا ہے علمدار. مرتبہ جیسے ہی بشیر جزلم نے دروازہ خانہ ام البنین کھٹکھٹایا, جیسے ہی بی بی نے دروازے کو کھولا ایک مرتبہ سوال کرنے لگی, بتانے لگی جناب بشیر جزلم کہ خبر لے کر آیا ہوں, کربلا سے قافلہ واپس آ گیا. جناب ام البنین نے کہا خبردار مجھے میرے بیٹے کی کوئی خبر نہ سنانا, مجھے میرے آقا حسین کی خیریت کی خبر دینا. کہتا ہے بی بی حسین تو نہ رہے. کہا حسین شہید ہو گئے. ایک مرتبہ سر کو پیٹا, زمین مدینہ پر گری, سر و سینہ پیٹنے لگی, چہرے پر تماچے مارنے لگی. ایک مرتبہ یاد آیا, ایک مرتبہ کھڑی ہو کر سوال کرتی ہے اے بشیر یہ بتلا اگر حسین مارے گئے میرا بیٹا عباس کہاں تھا؟ کہا بی بی عباس کے شانے کاٹے گئے, عباس کی آنکھ میں تیر مارا گیا, عباس کے سر کے پشت پر گرز مارا گیا. جیسے ہی یہ سنا ہے ایک مرتبہ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نے میرے بیٹے کی آنکھ میں تیر مار دیا ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس جیسے شجاع کے سر پر کسی نے گرز مارا ہو. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ بشیر جزلم یہ کہتا ہے اے بی بی جس وقت عباس کے سر پر گرز لگا اس وقت عباس کے بازو نہ تھے, عباس کے بازو نہ تھے. بس عزیزو ایک مرتبہ کائنات کی شہزادی رسالت باپ کی قبر پر آئی ہے, جیسے ہی قبر رسول پر آئی ہے جناب زینب کبرا ایک مرتبہ خود کو نانا کی قبر پر گرا لیا, روتی جاتی ہے کہتی جاتی ہے نانا زینب لٹ کر آ گئی, زینب شام فتح کر کے آ گئی, نانا درے مارے گئے نانا, نانا تماچے مارے گئے نانا, نانا چار سالہ سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے نانا. یہ روداد جناب زینب سناتی جاتی ہے. ایک مرتبہ کہتی ہے اے نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو زینب اپنے شانے پر کوڑوں کے نشان دکھلاتی. جیسے ہی یہ جملہ کہا ہے ایک مرتبہ قبر نبی کو لرزہ آنے لگا, قبر نبی کو زلزلہ آ گیا. اگر عزیزو دوستو حسین کے عزادارو یقیناً جناب سیدہ کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں, اس لیے کہ جو جو حسین کے بیٹے کو روتا ہے جناب سیدہ اس سے خوش ہوتی ہے. ایک روایت سناؤں. ایک مرتبہ ابو بشیر رو رہے تھے, چھٹے امام علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ ابو بشیر روتا کیوں نہیں ہے؟ کہا مولا یہ میرے آنسو ہے نابینا ہے, مگر کہا مولا یہ میری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو. کہا اے ابو بصیر حسین پر رونے کا حق یہ ہے کہ ایسے رویا جائے جیسے بکا تھکلا ہوتا ہے, یعنی کہ ایسی ماں کہ جس کا جوان اس کی آنکھوں کے سامنے مر جائے, ماں جوان کے لاشے پر بیٹھ کر جیسے گریا کرتی ہے ویسے حسین پر رونے کا حق ہے. ایک روایت یہ بیان کرتی ہے کہ اگر رونے والے کو اس کا اجر پتا چل جائے تو جتنا زیادہ غمگین ہے اس سے زیادہ خوش ہونے لگے گا. اتنا تو طے ہے یہ کہ وہ غم ہے کہ جو ہمیں خوشی عطا کرتا ہے. بس عزیزو یہ قافلہ جب مدینہ پہنچا ہے, جناب زینب کبرا ہے اپنے نانا کو مرثیہ سنا دیا. ایک مرتبہ جناب زینب کبرا اپنے گھر کی طرف چلی ہیں. جناب زینب کبرا جیسے ہی اپنے گھر کی طرف چلی ہیں, ایک ماں کی مصیبت یہی مدینہ تھا, یہی مدینہ تھا. ایک ماں, کون ماں؟ زینب کی ماں زہرا, جس نے دربار کی مصیبت کو دیکھا تھا. اور ایک مرتبہ جب آئی ہیں گھر واپس تو بال سفید ہو گئے تھے. زینب ہی نے اپنی مادر گرامی کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا. ایک مرتبہ آج, کل یہ ماں کی مصیبت تھی, آج بیٹی کی مصیبت کا بیان سنو. بیٹی زینب ایک مرتبہ آ کر عبداللہ ابن جعفر تیار کے گھر میں ہے, اپنے بستر پر جناب زینب کبرا بیٹھی ہوئی ہے. جیسے ہی عبداللہ آ کر دیکھتے ہیں, کیا دیکھا؟ ایک ضعیفہ ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے, جس کے بال سفید ہو چکے ہیں, جس نے سر کو جھکایا ہوا ہے اور روتی جاتی تھی. سوال کیا اے ضعیفہ کہاں جانا چاہتی ہے؟ دیکھ یہ علی کی بیٹی کا گھر ہے, تجھے جہاں جانا ہو میں تجھے وہاں پہنچا دوں گا, لیکن یہ علی کی بیٹی کا بستر ہے. ایک مرتبہ سر کو اٹھایا, بالوں کو ہٹایا, کہا اے عبداللہ مجھے بھی نہ پہچانا, ارے میں ہی تیری زینب ہوں. بھائی کا کٹا سر دیکھا, بھائی کا سر نوکے نیزہ پر دیکھا, ارے میرے بھائی پر ہونے والی مصیبتوں نے مجھے ضعیفہ بنا دیا. میرا سلام ہو اے زینب کبرا, آپ بھی ضعیفہ, آپ کی مادر گرامی 18 سال میں ضعیفہ, مگر حسین کی 4 سالہ سکینہ بال سفید ہو گئے تھے, کمر جھک چکی تھی. یہ وہ ماں ہے کہ جس نے کربلا میں جب یہ دو بیٹے ان محمد کے لاشے لائے گئے نا, ایک طرف زینب نے ان کا لاشا رکھا تھا, دوسری طرف محمد کا لاشا رکھا تھا, درمیان میں بیٹھ گئی تھی. بیبیوں نے گھیر کر اون و محمد پر گریہ کرنا شروع کیا تھا. زینب نے ایک ہاتھ اون کے سینے پہ رکھا تھا, ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا تھا. روتی نہیں تھی, بس اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے کہتی جاتی تھی, ربنا تقبل منا ھذا القربان, اے خدا میری اس قربانی کو قبول کر لے, میری اس قربانی کو قبول کر لے. یہ ماں وہ ماں ہے کہ جس نے اپنا گریہ روکا, کربلا میں اپنے بیٹوں کو نہ روئی, کوفہ کے راستے میں نہ روئی, کوفہ کے دربار میں نہ روئی, شام کے راستے میں نہ روئی, شام کے دربار میں نہ روئی, شام سے رہائی کے بعد نہ روئی. زینب نے جہاں پر گریہ کیا اپنے بھائی پر گریہ کیا. جب بھی پوچھا گیا کہ بیٹوں کو کیوں نہیں روتی ہیں, یہ آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں, کہا علی کی بیٹی نے یہ دو بیٹے حسین پر صدقہ کر دیے تھے, مگر ہے زینب کے سینے میں بھی ماں کا دل تھا. جیسے ہی گھر میں آئی ہے, اون محمد کے کمرے میں گئی ہے, اون کا بستر دیکھا, محمد کا بستر دیکھا, شہزادوں کے کمرے میں ویرانی کو دیکھا, ایک مرتبہ سر کو پیٹ کر تماچے مارنے لگی, اے بیٹا تیری ماں تجھ پر قربان, محمد بیٹا ماں کو سرخ رو کرا گئے. وہ غربت وہ مصیبت, الا ولعنة الله على القوم الظالمين. و
وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون.
پروردگارہ ہمارا یہ پرسا بارگاہ سیدہ میں پہنچا دے اے خدا. اے خدا تجھے واسطہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. اے میرے مالک, فرش عزا پر جتنے مومنین اور مومنات اپنی اپنی حاجتوں کو لے کر آئے ہیں تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما. اے خدا تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کا, ان کی اولاد کا, ان کے بچوں کا, جتنے مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. مالک اس فرش کو بچھانے میں جو جو افراد, جو جو ادارے, جو جو اشخاص دامیں, درہمیں, قدبیں, سخنیں, محرم کا چاند افق عالم پر نمودار ہونے سے لے کر آج کی رات تک کوشش پر کوشش, مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ جن کا اجر جناب سیدہ ہی ادا کریں گی اور وہی ادا کر سکتی ہیں, کم سے کم یہ جملے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. ہم حکومت شارقہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, امیگریشن ڈپارٹمنٹ آف قاف الجعفریہ, رولر آف شارجہ, یہ جتنے افراد ہیں, سیکیورٹی کے ڈپارٹمنٹس, جتنے بھی انتظامی اعتبارات سے جو یہاں پر ذکر ابا عبداللہ علیہ السلام کرنے کے لیے کوشاں ہیں, یقیناً پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم ان کے ممنون اور مشکور ہیں. عزیزان محترم, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تاجیل کی دعا, پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما, اپنے گھروں کی تعلیمات کو امام کے مطابق ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اپنی جگہوں پر تشریف فرما رہیے گا, کچھ اہم اعلانات ہیں کہ جنہیں پیش کیا جائے گا. چین دنیا میں ملے, راحت عقبا مل جائے, شدت عشق ملے, غم کا سلیقہ مل جائے, کاسہ دل لیے حاضر ہیں در دولت پر, فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے.
مومنین, آج عشرہ اربعین کی آخری مجلس ہے. ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں مولانا شیخ ساجد حسین وکیل قبلہ محترم کے کہ انہوں نے کئی اہم مضامین پہ بصیرت افروز تقاریر پیش کی. قبلہ محترم کی صحت کے لیے, ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے, اور ان کے علم میں بھرپور اضافے کے لیے باواز بلند صلوات. کل سے انشاءاللہ ایام اعضاء کا چھٹا اور آخری عشرے کی مجالس کا آغاز ہوگا, جس سے مولانا مرزا صادق حسن قبلہ محترم عنوان مومن اور منافق کا فرق اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں خطاب فرمائیں گے. پروگرام کی تفصیل نماز مغربین مرد حضرات کے لیے باجماعت ہوگی. 7:55 پہ حدیث حصہ کی تلاوت کی جائے گی. 8:05 پہ مرثیہ خوانی. 8:25 پہ مولانا صاحب پر افروز ہوں گے. 9:30 ماتمداری اور 9:55 پہ زیارت. 10:00 پروگرام اختتام پذیر ہوگا. آپ سب سے اسی کثیر تعداد میں اسی جذبہ ایمانی کے ساتھ پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے. ماتم حسین. یا حسین.
کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ कहाँ कहाँ हर شاہِ اکبر غموں کا بار ہے تیری جھکی ہوئی ہے کمر میں کیسے تجھے کو سنبھالوں میں کیسے تجھے کو سنبھالوں بتا اے نور نظر
جلتی ریت ہٹاؤں کہاں کہاں سے
حسین غریب سوائے تیروں کے کوئی بھی اب نہیں ہے قریب کلے جاتا مل کے کہتا کلے جاتا مل کے کہتا بس ایک ماتا نصیب
جلتی رے
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. متوجہ زیارت. السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا حبیب اللہ, السلام علیک یا امیر المؤمنین یا سید الوصیین, السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین, السلام علیکم جمیع امۃ البقیع جمیع انبیاء و جمیع ملائکۃ المقربین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي, ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي, مولاي أبا عبد الله الحسين, زيارة وارثه زيارة مني ونيابة عن والدي وعن والد والدي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات قربة طاعة إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله, السلام عليك يا ابن رسول الله, السلام عليك ورحمة الله وبركاته, السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله, السلام عليك يا وارث نوح النبي الله, السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله, السلام عليك يا وارث موسى كليم الله, السلام عليك يا وارث عيسى روح الله, السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله, السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله, السلام عليك يا ابن محمد المصطفى, السلام عليك يا ابن علي المرتضى, السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء, السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى, السلام عليك يا ثأر الله وابن ثأره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك, ولعن الله أمة ظلمتك, ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله, أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة, لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها, ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها, وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين, وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي, وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا, وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وإيا بكم موقن, بشرائع ديني وخواتيم عملي, وقلبي لقلبكم سلم, وأمري لأمركم متبع, صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة ذات اليقدر عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله, السلام عليك يا ابن نبي الله, السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين, السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد, السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد, السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك, ولعن الله أمة ظلمتك, ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة شهداء كربلاء عليهم السلام. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه, السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه, السلام عليكم يا أنصار دين الله, السلام عليكم يا أنصار رسول الله, السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين, السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين, السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح, السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله, بأبي أنتم وأمي طبتم, وطابت الأرض التي فيها دفنتم, وفزتم فوزا عظيما, فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زیارت حضرت عباس علیہ السلام. السلام علیک یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین. السلام علیک یا ابن سید الوصیین. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. السلام علیک یا افضل الشہداء. السلام علیکم جميعا ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیک یا شمس الشموس يا أنيس النفوس. أيها المدفون بأرض طوس. الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء. السلام عليك وعلى أختك المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان من زوال الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك واجعلنا من أعوانك وأنصارك وشيعتك ومحبيك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.